بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد استغفار کے ثمرات جو ہمارے حضرت والا شیخ رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا وعظ جبل احد کے درمیان مدینہ منورہ میں ہوا اس سے پڑھ کر سنا جا رہا ہے. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ میاں اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے میرا پیار لے لیا, اور جب تلاوت کرتا ہوں تو اتنا مزہ خدا مجھے دیتا ہے کہ اگر تمہیں وہ مزہ مل جائے تو کپڑے پھاڑ کر جنگل میں بھاگ جاؤ. اور فرمایا کہ جنت میں جب میرے پاس حوریں آئیں گی تو میں ان سے کہوں گا کہ بھی اگر قرآن سننا ہو تو بیٹھو ورنہ اپنا راستہ لو. ہمارے حضرت والا شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا بھی فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنت کا مزہ برحق, حوض کوثر کا مزہ برحق, لیکن جو مزہ نماز میں ہے وہ کہیں بھی نہیں. اور فرمایا کہ قرآن پاک کے بدلے اگر مجھے جنت دی جائے گی تو میں تو کبھی نہ لوں. قرآن کی جو نعمت ہے وہ ایسی نعمت ہے, اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی قدر نصیب فرمائے اور ایسی نماز اور ایسی تلاوت نصیب فرمائے. فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور اہل اللہ کیا سوچتے ہیں, ہماری سوچ میں اور ان کی سوچ میں کتنا فرق ہے. یہ عاشق ذات حق ہے. ایک سرکاری تنخواہ دار مولوی جو ریاست رامپور سے تنخواہ لیا کرتے تھے شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب بخاری کا درس دے رہے تھے, درمیان میں ذرا سا موقع ملا تو جلدی سے بول پڑے کہ حضرت نواب رامپور نے کہا ہے کہ اگر آپ ریاست میں آئیں تو میں آپ کو 1,00,000 روپیہ نذرانہ پیش کروں. حضرت شاہ صاحب کو بہت رنج ہوا, فرمایا کہ ارے مولوی صاحب 1,00,000 روپے پر ڈالو خاک, میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سنو. پھر شاہ صاحب نے یہ شعر پڑھا, جو دل پر ہم اس کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بھی از جام جم دیکھتے ہیں. یعنی ہم اپنے قلب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو بارش دیکھتے ہیں تو ہمارا قلب نوابوں کی ریاست اور 1,00,000 روپیوں سے بے نیاز ہے, کیونکہ فیل بانس جس سے دوستی کرتا ہے تو ہاتھی کے ماں ساتھ آتا ہے, اس لیے اس کا دروازہ بھی بڑا بنا دیتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کے قلب کو اپنا نور خاص, تجلی خاص, قرب خاص عطا کرتے ہیں اس کے دل کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں. مولانا رومی فرماتے ہیں, ظاہر شراپت شے عارت بچرخ, باطنش باشد محیط خفت چرخ. کسی ولی اللہ کا ظاہر تو اتنا کمزور ہو سکتا ہے کہ اگر مچھر کاٹ لے تو ناچنے لگے, لیکن اس کا باطن ساتوں آسمان کی گردش کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا, فرماتے ہیں جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں, جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں. اور اسی کو جگر مراد آبادی نے یوں تعبیر کیا ہے, کبھی کبھی تو اسی ایک مشت خاک کے گرد طواف کرتے ہوئے ہفت آسماں گزرے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں دوستو کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں لذت اور مٹھاس اس قدر ہے کہ زبان اس کی تعبیر سے قاصر ہے. تانہ بھون میں ایک بزرگ تھے سائیں توکل شاہ, حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے تھے کہ حضرت جی مجھے اللہ کے نام میں اتنا مزہ آوے ہے کہ میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے. یہ تھانہ بھون کی زبان ہے. فرمایا کہ اللہ کی قسم میرا منہ میٹھا ہو جاوے. شیخ محی الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حلاوت ایمانی کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ حلاوت ایمانی اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو ان اعمال کو اختیار کرتا ہے, ان اعمال کو اختیار کرتا ہے جن پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے. مثلا اہل اللہ سے محبت رکھنا, بدنظری سے اپنی حفاظت کرنا وغیرہ. یعنی جن اعمال پر حلاوت ایمانی کے وعدے وارد ہیں ان سب کے قلب کو اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو حلاوت حسیہ بھی عطا فرماتے ہیں، یا ان کے یعنی ان کے منہ میں بھی مٹھاس محسوس ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو چاہیں عطا فرما دیں. لیکن قلب تو ہر ایک کا اس حلاوت کو پا ہی جاتا ہے، قلب کے اندر ایک سکون فوراً ہر ایک کو مل جاتا ہے. تو میرے دوستو اور عزیزو، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر کے عیش کی جتنی فکر ہے، اس سے زیادہ ہمیں اپنے قلب کو باخدا بنانے کی فکر کرنی چاہیے. اگر چین سے رہنا ہے، ورنہ ایئر کنڈیشن میں افکار و پریشانی اور مصیبت سے دل گرم رہے گا. ہزاروں لاکھوں ریالوں میں قلب افکار کے لاتوں اور گھونسوں سے غمزدہ، مشوش اور پریشان رہے گا، اس لیے کہ ظاہر کا عیش باطن کے عیش کے لیے ضروری نہیں. چنانچہ مولانا جلال الدین فرماتے ہیں، آن یکے در کنج مسجد مست و شاد، وان یکے در باغ ترش و نامراد. ایک شخص مسجد کی چٹائی پر مست ہے اور ایک باغ میں ہے، چاروں طرف پھول ہیں لیکن غموں کے کانٹوں سے غمگین اور نامراد ہے. یہ پھولوں میں رو رہا ہے اور وہ کانٹوں میں بھی ہنس رہا ہے. اب کوئی کہے کہ یہ تو اجتماع زدین ہے، غم میں اللہ تعالیٰ کیسے خوش کر دیتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ کیوں صاحب، یہ واٹر پروف گھڑیاں جو سوئٹزرلینڈ بنا رہا ہے، چاروں طرف پانی ہے مگر پانی اثر کیوں نہیں کر رہا؟ یہ کیوں واٹر پروف ہے؟ اللہ اپنے عاشقوں کے قلب کو بھی غم پروف کر دیتا ہے. جس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نظر عنایت ہوتی ہے، ہزاروں غم میں بھی وہ خوش اور بے غم رہتا ہے. وہ غم اس کی اصلاح اور تربیت کے لیے ہوتے ہیں، اس کی ایمانی ترقیات کے لیے ہوتے ہیں، مگر اس وقت بھی وہ اندر مست اور خوش رہتا ہے، چاہے وہ رو بھی رہا ہو، آنکھیں اشک بار ہوں غم سے، مثلاً اپنے بچوں کی بیماری سے یا اپنی بیماری سے، مگر اس کے قلب میں پریشانی گھستی نہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل شامی کباب ہے. مرچ والا شامی کباب ایک شخص کھا رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں. ذرا اس سے کوئی کہہ تو دے کہ میاں، آپ کچھ مصیبت میں معلوم ہو رہے ہیں، یہ شامی کباب چھوڑ دیجئے، آپ بلا وجہ رو رہے ہیں، آپ نہ کھائیے مجھے دے دیجئے. تو وہ کیا کہے گا؟ کہ دل اندر لذت دے رہا ہے، میں اندر لذت درآمد کر رہا ہوں، یہ مزیداری کے آنسو ہیں، یہ غم کے آنسو نہیں. اسی طرح اگر اللہ کو راضی کر لیا جائے، ہر نافرمانی چھوڑ دی جائے، کیونکہ نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت دور ہو جاتی ہے، ہر معصیت خدا سے دور کرتی ہے. معصیت کی خاصیت ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اللہ سے دور کرتا ہے، اور نیکی کی خاصیت ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ سے قریب کرتی ہے. لہذا جتنے گناہ ہیں ان کو زہر سمجھ کر چھوڑ دیا جائے، اور صالحین کی صحبت میں رہا جائے، اور اللہ کا نام لیا جائے، تو اللہ قلب کو غم پروف کر دیتا ہے. ایسا شخص دنیا میں ہر وقت مست و شاد رہتا ہے، جتنے بھی غم ہیں وہ دل کے باہر ہی باہر رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت جب کسی پر ہوتی ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ میں اس بندے کو خوش رکھوں، تو دنیا کے حوادث اس کو غمگین نہیں کر سکتے. اب مولانا جلال الدین رومی کا شعر سنیے، فرماتے ہیں، گر اقاحت عین غم شادی شود، عین بندے پائے آزادی شود. اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے کہ میں اس بندے کو خوش رکھوں، تو غم کی عینیت مصطلحہ یعنی اصطلاحاً جو عینیت ہے، یعنی غم کی ذات کو اللہ تعالیٰ خوشی بنا دیتا ہے. یہ حضرت حکیم الامت کی شرح ہے کلید مثنوی دفتر ششم میں. دنیا والے تو غم کو ہٹائیں گے اور خوشی کے اسباب لائیں گے، آگ کو ہٹائیں گے پانی لائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اجتماع زدین پر قادر ہے، وہ آگ کو پانی بنا دیتا ہے اور غم کی ذات کو خوشی بنا دیتا ہے، اور پاؤں کی بیڑی اور قید کو آزادی بنا دیتا ہے. چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں ڈالے گئے تو انہوں نے کیا فرمایا، رب السجن احب الی، اے میرے رب، یہ آگ کی راہ کا قید خانہ ہے، آگ کی وجہ سے قید خانے جا رہا ہوں، اور جہاں آپ ہوں، خالق گلستان ہوں، جہاں ہو وہ قید خانہ نہیں رہتا، وہ مجھے احب ہے. اسی کو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے پیارے ہیں، اتنے محبوب ہیں، کہ جن کی راہ کے قید خانے احب ہوتے ہیں، ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے؟ دوستو، اگر خدا کی راہ میں نظر کی حفاظت کرنے میں، گناہ کے چھوڑنے میں ایک کانٹا بھی چپ جائے اور دل میں غم پیدا ہو جائے، تو واللہ ساری دنیا کے پھول اگر اس کانٹے کو سلامی پیش کریں، تو اللہ تعالیٰ کی راہ کے کانٹوں کی عظمت کا حق ساری دنیا کے پھول اپنی سلامی سے ادا نہیں کر سکتے. خدا کی نافرمانی چھوڑنے میں جو دل کو غم آیا ہے, ساری دنیا کی خوشیاں اگر اسے سلام کریں تو اس غم کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا کانٹا ہے. خدا کے راستے کا غم ہے, اس کی قیمت کچھ نہ پوچھو. اس کی قیمت انبیاء اور اولیاء کی جانیں سمجھتی ہیں, اس لیے وہ ہر حال میں مست و شاد رہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ان کے دل کو ہر وقت خوش رکھتے ہیں. پریشانی اور غم ان کے دل تک نہیں پہنچ سکتے, لیکن باہر ہی باہر رہتے ہیں. خوشی اور غم دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں, اور کانٹوں کے ساتھ دل کیسے مسکرا سکتا ہے, اس پر میرا ایک شعر ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے, صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گھیرے خاروں میں چٹک لیتا ہے. اگر کلیوں کو یہ نعمت مل سکتی ہے کہ وہ کانٹوں میں کھل جائیں, تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے خاص بندوں کے قلوب کو تسلیم و رضا کی برکت سے عین غم کی حالت میں خوشی نہیں رکھ سکتا. میرا ایک اور شعر ہے, حضرت والا کا شعر ہے, اس خنجر تسلیم سے یہ جان حزین بھی, اس خنجر تسلیم سے یہ جان حزین بھی ہر لحظہ شہادت کے مزے لوٹ رہی ہے. صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گھیرے خاروں میں چٹک لیتا ہے, اور فرمایا اس خنجر تسلیم سے یہ جان حزین بھی ہر لحظہ شہادت کے مزے لوٹ رہی ہے. جس حالت میں اللہ رکھے بندے کا کام ہے کہ راضی رہے, پھر انشاءاللہ تعالی تسلیم و رضا کی برکت سے وہ ہر حال میں خوش رہے گا. مجھے اپنا ایک شعر اور یاد آیا ہے, زندگی پر قید پائی گرچہ دل پر غم رہا, ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. زندگی پر قید پائی گرچہ دل پر غم رہا, ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. یہ تسلیم و رضا بہت بڑی چیز ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ اخلاص سے اونچا کیا مقام ہے. حضرت نے عرض کیا کہ مجھے نہیں معلوم. فرمایا کہ تسلیم و رضا, اللہ تعالیٰ کی قضا پر راضی رہنا, اس تسلیم سے بہت بڑا انعام ملتا ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے, غمیں دو جہاں سے فراغت ملے. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے, غمیں دو جہاں سے فراغت ملے. اللہ تعالیٰ کا غم بڑا ہی لذیذ ہے. میاں یہ انبیاء اور اولیاء کا حصہ ہے. خدا تعالیٰ اپنے راستے میں آدھی جان لیتا ہے, لیکن سینکڑوں جان عطا کرتا ہے. نیم جان رشتہ نہ دو سب جان دہد, اونچے رحمت در نیات آ دہد. اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور معرفت عطا فرما دی اور وہ سب گناہ چھوڑ دیتے ہیں, جگر مراد آبادی نے شراب چھوڑ دی, داڑھی رکھ لی حالانکہ اتنا پیتے تھے کہ مشاعرے میں لوگ اٹھا کر لے جاتے, خود کہا کرتے اب ہے روزے حساب کا دھڑکا, پینے کو تو بے حساب پی لی ہیں. لیکن جب اللہ کا خوف آیا توبہ کر لی, حضرت حکیم الامت سے جا ملا, دعا کرائی کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ شراب چھوڑ دوں, حج کر آؤں اور داڑھی رکھ لوں. داڑھی ایک مشت پوری رکھ لی, شراب بھی چھوڑ دی. ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا بھی کہ شراب نہ پی تو مر جاؤ گے. کہا کہ مر جاؤں گا لیکن اگر شراب پیتا رہا تو کب تک زندہ رہوں گا. ڈاکٹر نے کہا کہ دو چار سال اور گاڑی چل جائے گی. فرمایا کہ اللہ کے غضب کے سائے ساتھ جینے سے بہتر ہے کہ جگر اسی وقت شراب چھوڑنے سے مر جائے, کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمت کے سائے میں جگر کی موت ہوگی, اور اگر پیتا ہوا مروں گا تو اللہ کے غضب کے ساتھ موت آئے گی. اس سے بہتر ہے کہ میں ابھی مر جاؤں, پھر اللہ کی رحمت سے جگر صاحب خوب جیے اور خوب اچھی صحت بھی ہو گئی, اور سنت کے مطابق داڑھی رکھنے سے پہلے ہی اللہ تعالی نے ان کی زبان سے ایک شعر اور کہلا دیا تھا, چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. میرٹھ میں ایک بار یہ تانگے میں بیٹھے ہوئے تھے اور تانگے والا انہی کا یہ شعر پڑھ رہا تھا. اس ظالم کو خبر نہیں تھی کہ جگر آج داڑھی لیے ہوئے صحیح معنوں میں مسلمان بنا ہوا ہے, میرے تانگے میں بیٹھا ہوا ہے. جگر اس شعر کو سن کر رونے لگے کہ اللہ آپ نے اپنی عطا سے پہلے ہی یہ شعر کہلوا دیا, اور نافرمانی اور گناہ سے نجات عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نشر فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معقولات و مشروبات اور مرغوبات کے بیان میں یقطین یعنی کدو آپ کا برتن میں سے تلاش کر کر کے کھانا بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ جب ہنڈیا پکاؤ تو کدو زیادہ ڈالا کرو کہ وہ قلب حزین کو قوت دیتا ہے. اور آپ کی حیثیت کھانا کھانے کے وقت دو تھیں, ایک حکم دوسرے دوزانوں کے بائیں قدم کا تلوہ دائیں قدم کی پشت سے لگا ہوتا, اور آپ تین انگلیوں سے کھاتے اور فارغ ہونے کے بعد ان کو چاٹ لیتے اور پانی شیریں اور سرد پیتے. ابو الحیتم سے آپ نے باسی پانی طلب فرمایا تھا اور آپ کے لیے بیر سقیہ سے شیریں پانی لایا جاتا جایا کرتا تھا, اور پانی تین سانس میں پیتے تھے اور بیٹھ کر پیتے, اور آپ کے پاس پانی پینے کا ایک پیالہ لکڑی کا اور ایک پیالہ کانچ کا تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.